بحیرہ خزر امن و دوستی اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد ہے، بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے اجلاس سے وزیر خارجہ کا خطاب۔ خطے میں بد امنی، دہشت گردی اور تمام مشکلات و مسائل کی جڑ سعودی حکومت ہے، عراق کے وزیر اعظم کا بیان۔ یوکرین کا بحران، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کا دورہ، کیف روس کے مقابلے میں یوکرین کی امداد کا وعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ماسکو میں بحیرہ خزر کے پانچ ساحلی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس خطاب میں کہا ہے کہ بحیرہ خزر ساحلی ملکوں کے درمیان امن و دوستی، پائیدار ترقی و پیش رفت اور اچھی ہمسائیگی کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منگل کے روز روس کے دارالحکومت ماسکو میں بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی افتتاحی نشست سے اپنے خطاب میں بحیرہ خزر کو اس کی منفرد جغرافیائی پوزیشن کی بنا پر الہی عطیہ اور پانچ ساحلی ملکوں کے استحکام کا باعث قرار دیا۔ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ بحیرہ خزر کے لیے ایک مکمل جدید اور جامع اصول و ضوابط کی ضرورت ہے جو موجودہ ضروریات پر پورا اترے۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے درمیان اتفاق رائے اتنا جامع اور ہماگیر ہونا چاہیے کہ آئندہ نسلیں بھی اس سے مطمئن رہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بحیرہ خزر کے ساحلی ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نئے اصول اور ضوابط کی تدوین تک 1921 اور 1940 کے سمجھوتے کے تحت ہی بحیرہ خزر کا انتظام چلایا جائے۔ آزادانہ تجارتی جہازرانی، ماہی گیری، غیر ساحلی ممالک کے پرچم تلے بحری جہازوں اور کشتیوں کی رفت و آمد پر پابندی اور ساحلی ملکوں کی ماہی گیری کی حدود وہ جملہ امور ہیں جن پر 1921 اور 1940 کے سمجھوتے کے تحت عمل درآمد ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منصفانہ حد بندی و ضابطے کی تدوین کے لیے پانچ جانبہ اتفاق رائے کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علاقے سے باہر کے بعض ممالک بحیرہ خزر کو تیل اور گیس جیسی انرجی کے ذخائر کے مترادف سمجھتے ہیں، جبکہ ماحولیات، زندہ آبی ذخائر اور امن و استحکام جیسے پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحیرہ خزر کو امن، دوستی اور استحکام میں تبدیل کرنا، اسلحے کی دوڑ سے پاک، فوجی مقاصد کے لیے استعمال سے گریز اور غیر ساحلی ملکوں کی فوجوں کی عدم موجودگی ایسے امور ہیں جو علاقے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے بحیرہ خزر کے سلسلے میں طے شدہ کنونشنوں پر عمل درآمد کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کی سیاسی اور معاشی طاقت و توانائی اس بات کی متقاضی ہے کہ مذکورہ ممالک انرجی، تجارت، حمل و نقل، راہداری، ماحولیات، سیاحت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں بیشتر تعاون کریں۔ بحیرہ خزر کے پانچ ساحلی ملکوں ایران، روس، آذربائیجان، قزاقستان اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج منگل کے روز روس کے دارالحکومت ماسکو میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں آئندہ ستمبر میں روس کے ساحلی شہر آستارہ خان میں بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے مجوزہ سربراہ اجلاس کے ایجنڈے کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اسلامی جمہوری ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے تہران اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منگل کو ماسکو میں بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور روس کے پاس صلاح و مشورے اور تبادلہ خیال کے لیے بہت سے مسائل و معاملات ہیں اور یہ عمل دونوں ملکوں کے مذاکرات کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے مذاکرات میں جو اہم ایجنڈے ہیں وہ علاقائی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے وزراء کے اجلاس کا ایجنڈا بہت ہی وسیع اور اہم ہے، اس امید کا اظہار کیا کہ بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کا سربراہی اجلاس جو روا سال موسم خزاں میں روس کے میزبانی میں آستارہ خان میں ہوگا کامیاب رہے گا۔ اس ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ مختلف مسائل پر بات چیت کے لیے بہترین موقع حاصل ہوا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے اجلاس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ایران کے ساتھ دو طرفہ علاقائی تعاون، خاص طور پر علاقائی واقعات اور ایٹمی معاملات میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ جدید ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے دنیا کی 29 انتہائی مہنگی ادویات تیار کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ محکمہ جدید ٹیکنالوجی کے نائب سربراہ سید مجید مانوی نے ایران کے صوبہ مرکزی کے مختلف محکموں کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران بایو ٹیکنالوجی کے میدان میں اس وقت ایشیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ایوان صدر کے زیر نظر کام کرنے والے محکمہ جدید ٹیکنالوجی کے نائب سربراہ مجید مانوی نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی کے میدان میں 218 کمپنیاں سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضرورت کی 95% دوائیں خود ایران کے اندر ہی تیار کی جاتی ہیں اور صرف 5% ہی دوائیں دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں ہربل دوائیں بھی عالمی معیار کے مطابق بڑی مقدار میں تیار ہوتی ہیں، جو ایران کی اپنی خصوصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایڈز کو کنٹرول کرنے والی دوا IMOD بھی تیار کر لی ہے، جبکہ سرطان پر قابو پانے والی پہلی نینو میڈیسن بھی ایران نے تیار کر لی ہے۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کی سرگرمیوں کے ساتھ ہی بد امنی اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔
عراق میں 9000 سے زائد امیدوار آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ براسا نیوز ایجنسی نے الیکشن کمیشن کے نائب سربراہ قاطع الزوبئی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ کے 328 نشستوں کے لیے 9032 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ قاطع الزوبئی نے مزید کہا ہے کہ ان امیدواروں میں 6425 مرد اور 2067 خواتین ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اقلیتوں کے لیے 8 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے لیے تشہیراتی مہم 31 مارچ سے جاری ہے، جبکہ ووٹنگ روا ماہ کی 30 تاریخ کو عراق کے تمام صوبوں میں بیک وقت انجام پائے گی۔ ادھر عراقی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ المبار کے علاقے سجر میں ایک جھڑپ کے دوران داعش سے موسوم دہشت گرد گروہ کے 15 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ شمالی بابل میں دہشت گردوں کے 2 سرغنہ عراقی فوج کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ادھر شمالی عراق کے صوبے نینوا کے مرکز موصل میں عراقی فوج نے ایک کامیاب آپریشن کر کے دہشت گردوں کے اسلحے کے ایک ڈپو پر قبضہ کر لیا ہے، کہ جہاں کافی مقدار میں گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کو دہشت گردی کی کاروائیوں کے مقصد سے اسٹور کیا گیا تھا۔ اس کاروائی میں 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر صوبے واسط میں ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے بم دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل دارالحکومت بغداد کے مرکز القرادہ میں بھی بم کے ایک دھماکے میں متعدد عام شہریوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ دوسری جانب عراقی وزارت داخلہ نے انتخابات کے دوران ووٹروں کے تحفظ کی خاطر ملک کے جنوبی صوبے بصرہ میں سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی اہلکار پولنگ بوتھ کے اندر اور باہر دونوں مقامات پر تعینات ہوں گے۔
عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے ایک بار پھر سعودی حکومت کو علاقے میں جاری مشکلات و مسائل کی جڑ قرار دیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراقی وزیر اعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ سعودی حکومت علاقے میں بد امنی کو ہوا دے رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی حکومت شام، عراق، یمن اور دیگر ممالک میں دہشت گردوں کی کھلی حمایت کر رہی ہے۔ نوری مالکی نے المنار ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تکفیری فتووں کی جڑیں سعودی عرب میں ہیں اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھی سعودی حکومت کی مدد سے تشکیل پائی ہیں، جو پوری دنیا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بابت سعودی عرب کو خبردار کیا اور کہا کہ سعودی حکومت عراق، لبنان، شام اور ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے بحران شام کو پرامن اور سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مذاکرات کے علاوہ بحران شام کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک شام میں انتہا پسند دہشت گردوں کی فوجی مدد کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک اس ملک میں لڑائی اور بد امنی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان جھڑپوں، لڑائی اور بد امنی کا سلسلہ عراق اور لبنان تک پہنچ گیا ہے، اسی طرح اردن، سعودی عرب اور ترکی میں بھی بد امنی کا یہ سلسلہ پہنچ سکتا ہے۔ شامی باشندوں نے اپنے ملک کی فوج اور حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں۔ ہزاروں شامی باشندوں نے ملک کے مغربی شہر قنیطرا اور دمشق کے مضافاتی علاقوں میں ریلیاں نکال کر دہشت گردوں کے خلاف فوج اور حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب شامی فوج نے القلمون کے علاقوں اسال البرد، معمورہ اور جوش عرب میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں انجام دیتے ہوئے دہشت گردوں کے اہم اور دھماکہ خیز بنانے والے دو کارخانوں کا پتہ لگایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ شام کے وسطی شہر ہومس کے قدیمی علاقوں اور خود ہومس کے مضافات میں بھی شامی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی اس وقت انجام پائی جب دہشت گردوں نے ہومس کے مضافات میں واقع اسٹریٹجک علاقے عین الدنانیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب شامی فوج نے مشرقی شہر دیر الزور کے الرشیدیہ اور الجبیلہ علاقوں میں دو سرنگوں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں بھی کم سے کم 8 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ شمالی شہر حلب میں بھی فوج نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ادھر ادلب سے بھی اطلاعات ہیں کہ فوج کے دستوں نے مار النعمان کے قریب واقع علاقے ہیش میں مسلح دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے تشدد آمیز اقدامات کے باوجود بحرینی شہریوں کے حکومت مخالف پرام مظاہرے جاری ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرین کے مختلف علاقوں من جملہ المعالی، مخشا، کرباباد اور معامیر کے باشندوں نے مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کے مظالم بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پچھلے دنوں مظاہرے کے دوران ایک بحرینی نوجوان کی سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے سبھی سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ ایک بحرینی نوجوان عبدالعزیز البار کو پرام مظاہرے کے دوران سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گزشتہ جمعے کو دم توڑ گیا۔ بحرین میں ہونے والے مظاہروں کی شرکا نے عالمی اداروں سے بھی کہا ہے کہ وہ بحرینی حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر روک لگائیں۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کی پرام تحریک 2011 سے جاری ہے، جس کے دوران بحرین کی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں اور سعودی فوجوں نے اب تک 150 سے زائد بحرینی شہریوں کو شہید اور سینکڑوں دیگر کو زخمی کیا، جبکہ بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں کو مظاہروں میں شرکت کے الزام میں جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کو یوکرین کی پارلیمنٹ سے خطاب میں روسی گیس سے یوکرین کی وابستگی ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور یوکرین کے لیے امریکہ کی مالی امداد کا اعلان کیا۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن ایک اعلیٰ صدی وفد کے ہمراہ پیر کی رات یوکرین پہنچے تاکہ یوکرین کے سیاسی بحران کا قریب سے جائزہ لیں۔ جو بائیڈن امریکہ کے اب تک کے سب سے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں جنہوں نے یوکرین کا دورہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے منگل کو یوکرین کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں روسی گیس سے یوکرین کی وابستگی ختم کیے جانے پر زور دیا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یہ وابستگی ختم کرنے میں یوکرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ یوکرین کے لیے توانائی کی سپلائی کو یقینی بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، البتہ اس کام میں وقت لگے گا۔ جو بائیڈن نے اسی کے ساتھ یوکرین کے لیے امریکہ کی مالی امداد کا بھی وعدہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کی مالی امداد کے لیے 5 ارب ڈالر کی رقم مد نظر رکھی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ رقم یوکرین کے عوام کی مدد کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے منگل کو کیف میں یوکرین کے عبوری صدر الیگزینڈر توچینوف، وزیر اعظم آرسینی یاسینیوک اور کئی دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کی۔ یوکرین کے عبوری وزیر اعظم نے امریکہ کے نائب صدر کے دورے یوکرین کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو روس کے مقابلے میں امریکہ کی فوجی اور اقتصادی حمایت کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے عبوری وزیر اعظم نے کہا کہ کیف کو فوجی اور اقتصادی حمایت کے علاوہ اپنی فوج کی تشکیل نو میں بھی مغرب کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم یاسینیوک نے روسی صدر ولادیمیر پوتین پر الزام لگایا کہ وہ عالمی امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یوکرین کے عبوری وزیر اعظم نے کہا کہ روسی صدر ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ماسکو اس وقت نہ صرف یہ کہ یوکرین اور یورپی یونین کے لیے خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن کا دورہ کیف یوکرین کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے لیے واشنگٹن کی حمایت کے اعلان کے طور پر انجام پایا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کا دورہ کیف ایک ایسے وقت انجام پایا ہے کہ روس نے امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور امریکہ نے بھی روس کو تازہ دھمکیاں دی ہیں۔ اس سلسلے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کی عبوری حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جنیوا سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ دریسنا یوکرین کے معزول صدر وکٹر یانکوویچ نے کیف کی موجودہ حکومت اور مشرقی علاقوں کے مظاہرین کے درمیان فوری مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ کیف کی حکومت مشرقی علاقوں سے فوج کو جلد سے جلد واپس بلائے۔ یوکرین کی حکومت نے مشرقی علاقوں میں مخالفین کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو بھیج رکھا ہے۔ اس کے علاوہ معزول صدر یانکوویچ نے یوکرین کے موجودہ حکام سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فیڈرل نظام کے قیام اور علاقائی حکومتوں کو زیادہ اختیارات دینے کے لیے ان علاقوں کے عوام کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ریفرنڈم کرائیں۔ یوکرین کے معزول صدر نے یوکرین کی مسلح افواج سے کہا ہے کہ وہ ریڈ لائن کو عبور نہ کریں اور یوکرین کے موجودہ حکام کے ایسے کسی بھی حکم کو نہ مانیں جن سے عوام پر بقول ان کے ظلم ہو۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال فروری میں جو کچھ ہوا وہ ایک قانونی حکومت کے خلاف بغاوت تھی۔
یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان اختلافات میں کمی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے ایک بار پھر روس کو پابندیوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور اس ملک کے بعض دیگر عہدیداروں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے پوتین کے خلاف ممکنہ امریکی پابندیوں کو لاحاصل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس پابندیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے لیے پابندیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے روس پر یوکرین کے بحران کو ہوا دینے کا بھی الزام لگایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جیک کارنی نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین سے ملنے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ روس نے بحران یوکرین کو بڑھانے کے لیے اس ملک کے مشرقی علاقوں میں اپنے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنٹ بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ان اقدامات سے روس اور یوکرینی حکومت کے مخالفین کے مابین روابط اور بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی تشویش کے صحیح ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے انٹیلیجنس اداروں نے کم از کم ایک روسی انٹیلیجنس آفیسر کا پتہ لگایا ہے۔ انہوں نے اس شخص کا نام ایگور ایوانیوچ اسٹریلیکوف بتایا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے دعوے ایسے عالم میں کیے جا رہے ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی یوکرین میں روس کے فوجی اہلکاروں کی موجودگی کی خبروں کو سفید جھوٹ قرار دیا ہے۔ ترکی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے کارکنوں نے ایک بار پھر استنبول میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ استنبول میں ہونے والے اس مظاہرے میں بھی ماضی کی طرح پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ حکومت نے پہلے ہی ہر قسم کے حکومت مخالف مظاہروں پر پابندی کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے مظاہرین اور پولیس کے درمیان یہ جھڑپیں غیر متوقع بھی نہیں تھیں۔ استنبول میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان اس بار بھی جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پولیس نے مظاہرے کی کال دینے والے رہنماؤں کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا۔ پولیس نے ان مظاہرین کو جو گیزی پارک کی جانب مارچ کرنا چاہتے تھے زبردستی روک دیا اور ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ترکی میں مزدور یونینز اور شہری حقوق کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 مئی کو عالمی یوم محنت کشاں کے موقع پر استنبول کے تقسیم اسکوائر پر اجتماع کریں گے، لیکن حکومت نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ مئی 1977 میں جب ترکی کی دائیں بازوں اور بائیں بازوں کی جماعتوں کے درمیان شدید لڑائیاں ہوئی تھیں، ترکی کے مختلف شہروں سے 5 لاکھ محنت کش استنبول پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا تھا۔ 1977 میں ہونے والے اس مظاہرے میں پولیس کے ہاتھوں 30 محنت کش ہلاک اور 150 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کے اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بحیرہ قزر امن و دوستی اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد ہے، بحیرہ قزر کے ساحلی ملکوں کے اجلاس سے وزیر خارجہ کا خطاب۔ خطے میں بد امنی، دہشت گردی اور تمام مشکلات و مسائل کی جڑ سعودی حکومت ہے، عراق کے وزیر اعظم کا بیان۔ یوکرین کا بحران، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کا دورہ کیف، روس کے مقابلے میں یوکرین کی امداد کا وعدہ۔